وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کے پشاور دورے کی خبر سے شروع کریں گے, جہاں وہ قومی احتساب بیورو کے آگے پیش ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم فوجی اہلکاروں پر احتساب کے عمل کے لاگو ہونے پر بھی بات کریں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا امریکہ کی ایران پر پابندیاں جو آج سے لگائی گئی ہیں, جبکہ ہمارا آخری موضوع ہوگا بھارتی کشمیر میں ایک بڑی شورش کا قیام. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں, لہٰذا آپ لوگ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. آپ اگر کمپیوٹر کے قریب ہیں یا کسی چھوٹے سے ڈیوائس کے قریب ہیں تو facebook.com/voa urdu پر جا کر سوالات کر سکتے ہیں, اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, انتخابات ختم ہو گئے ہیں اور اس وقت حکومت بنانے کی لیے پہل کی جا رہی ہے. اس کے سلسلے میں آج جو ایک دلچسپ خبر ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان قومی احتساب بیورو کے آگے پیش ہوئے ہیں. ہم بات کریں گے کہ اقتدار میں آنے والے سیاستدان اور فوجی اہلکاروں پر احتساب کا جو ہے سلسلہ وہ کس حد تک لاگو ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ شمیم شاہد نے ایک رپورٹ بھی بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم عمران خان منگل کے روز پشاور میں قومی احتساب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے, جہاں پر انہوں نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنے کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے. عمران خان, جن کے ہمراہ سابق صوبائی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, وکیل بابر اعوان اور اون چودھری بھی تھے, نے قومی احتساب بیورو میں لگ بھگ آدھ گھنٹہ گزارا. واپسی پر حکام نے ان کو 15 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ بھی دیا, جس کی تحریری جوابات جمع کرنا ہوں گے. پچھلے فروری میں قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹروں کے استعمال کرنے کے بارے میں نوٹس دیا تھا اور اس سلسلے میں نیب پشاور نے عمران خان کو طلب کیا تھا. بعد میں عمران خان نے مقامی ہوٹل میں 25 جولائی کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 9 منتخب اراکینی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بہت زیادہ معاشی مسائل کا سامنا ہے, لہذا انہوں نے صدر, وزیر اعظم, وزراء اور دیگر اعلی حکام کی غیر ضروری اخراجات کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں تجاویز کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے 50% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, لہذا 9 منتخب اراکینی اسمبلی کو جہاد کے طور پر کام کرنا ہوگا. اپنے خطاب کے دوران عمران خان نے ممبرانی اسمبلی پر قوم کے توقعات کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے پر زور دیا کہ دورے پشاور کے موقع پر عمران خان صوبائی وزیر اعلیٰ, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کا اعلان کریں گے. مگر 9 منتخب اراکین سے خطاب کرتے وقت انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کی نامزدگی ان کی ذمہ داری ہے اور یہ میرٹ پر ہی ہوں گے. خیبر پختونخوا میں آئندہ کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی صفوں میں اختلافات کی اطلاعات ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہم اپنے مہمانوں کی طرف بھی آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار چودھری, جبکہ ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, جو احتساب کے عمل سے بہت شروع سے وابستہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی لیڈران کا احتساب ہو. اس وقت سے ہمیں کافی سارے ٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں فیس بک پہ. ولی پشتون لکھتے ہیں, ہم پوری پشتون قوم وی او اے کی سچائی اور غیر جانبداری کی رپورٹنگ اور کوریج کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہم آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے, لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں افتخار چودھری سے, جو کہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. چودھری صاحب, یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہیلی کاپٹر کیس ہے جو اس وقت عمران خان کے خلاف لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے بھی 3 حلقوں سے نوٹیفیکیشنز روک دیے, 2 حلقوں سے مشروط نتائج جاری کیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل کہ عمران خان وزیر اعظم بنے, یہ پیچیدگیاں کس حد تک راہ میں حائل ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ وائس آف امریکہ. پہلے سب سے شکریہ آپ کے جو ناظرین اور سامعین ہیں انہوں نے مجھے لائن سے لیا اور سینسیٹیو موضوع پہ. دیکھیے جی, دو چیزیں آپ نے سوال کی. ایک تو نیب نے ہیلی کاپٹر کیس میں ہمارے چیئرمین عمران خان کو کال کیا, اور دوسری بات جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نتائج کی روک تھام ہو رہی ہے, یہ دو مختلف سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے کہا کہ میں نیب کو منتخب ہو کے بہت مضبوط کروں گا, اور اس کے لیے چیئرمین کو اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری تھا, اور وہ آج نیب میں پیش بھی ہو. جو سوال جواب ہوئے وہ ظاہر اندر کی بات ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ الزام کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر استعمال ہوا ہے, اور دوسری طرف جو نیب دزدگان ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں, اب چونکہ وہ بری طرح شکست کھا چکے ہیں, ان پہ مجھے ترس بھی آتا ہے کہ میں اس کے بارے میں باتیں نہ کروں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ کڑے سے کڑے جو احتساب سے بھی انشاءاللہ صاف و شفاف ہو کے نکلیں گے. ہاں, دوسرے سوال کی بات یہ کہ پیچیدگیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں 2013 کا الیکشن ہوا تو ہم نے فوراً 4 حلقوں کے کھولنے کی مطالبہ کیا, لیکن کسی نے نہیں کھولا, اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے, ہم جس کو آر اوز کو الیکشن کہتے ہیں, تو انہوں نے حلقے کھولے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی تک 30 اور 40 حلقوں کو انہوں نے اپنا معلق کر کے رکھا ہوا ہے, اور جو حکومت سازی میں ہمیں مشکل پیش آئے گی, اور یہ یقین ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ سے کہیں گے کہ آپ جاری رکھیے ساتھ ساتھ تحقیق جتنی بھی کرنی ہے, لیکن حکومت تو بننے دے. اب جو 30-35 سال سے بیوروکریسی میں ان کا جو ایک مداخلت ہے وہ اب اثر کر رہی ہے کہ ہر حلقہ کھولے جا رہے ہیں اور ہر حلقے نتائج روکے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھتے رہے کہ ویو کیا ہے, کہ لوگ جو ہیں بلے کے نشان کے لیے نکلے, اور انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ ووٹ دیے, اور خواتین نے بہت اس میں حصہ لیا. پاکستان میں پہلا یہ الیکشن ہوا جس کو ہم صاف و شفاف پروسیس کہہ سکتے ہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, ہم ان سے درخواست کریں گے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس طرح اس کو مشکوک نہ بنائیں. ہم نے 4 حلقوں کی بات کی, آپ نے 4 سال نہیں کھلنے کھلوا لیے, آپ نے جیلیں چلیں گے, پہلا آپ کے رستے میں آ گیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جیتے ہیں تو اس طرح جناب علی آپ نے مشکلات پیدا شروع کر دی.
بالکل, آپ بالکل بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس وقت ایک سپریم کورٹ کے وکیل کی طرف آتے ہیں, یہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ رہے ہیں. محمود اشرف, یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, لیکن اس سے قبل ہی ان پر کافی کیسز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا احتساب کا عمل جس طرح سے نواز شریف کے خلاف شروع ہوا تو عمران کے خلاف بھی شروع ہو جائے گا؟
دیکھیے, ہمارا شروع سے ہی یہ موقف ہے کہ پاکستان میں تمام نظام خراب ہی اس لیے ہوا کہ جب بھی احتساب کے نام پہ کوئی عمل شروع کیا گیا وہ سارا سلیکٹڈ تھا, تو وہ ایون ہیڈڈ نہیں تھا, اس سے یکساں طور پر شروع نہیں کیا گیا. اب بھی اگر تو صرف ایک ہی پارٹی یا اس کے پارٹی لیڈر تک محدود رکھتے ہیں یہ احتساب کا عمل, تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف بہت اسٹرانگ قسم کی ریزنٹمنٹ آئے گی اور اس کی شفافیت بھی ختم ہو جائے گی. پیپل پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی پارٹی برسر اقدار میں رہی, جو بھی ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیوروکریسی ہو یا عدلیہ ہو یا فوج ہو, جس نے بھی اس پاکستان کے خزانے سے غریب عوام کے حقوق سے لوٹ مار کی ہے, ان سب کا یکساں طور پر احتساب ہونا چاہیے. اور جو عمران خان کے خلاف کیس ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال کا ہے, اور یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور جولائی میں بھی انہیں بلایا تھا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن کے بعد آؤں گا, تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ الیکشن یہ احتساب کے بیورو کے سامنے پیش ہو گئے ہیں, اور اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے وہ اب یہ چلتا رہے گا. پہلے آپ دیکھیے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے, لیکن جب خود ایک متوقع وزیر اعظم اپنے آپ کو احتساب کمیشن کے احتساب بیورو کے روبرو پیش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے, اور اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے اسی طرح چلتے رہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے.
بالکل بالکل,
ایون ہینڈڈ سکسیس بک.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمیں اس وقت سینئر صحافی محمد ریاض نے جوائن کیا ہے, یہ اے پی پی کے چیف رہے ہیں. محمد ریاض، ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے احتساب کے لیے، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کے اوپر احتساب ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے جو شکایات آئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دھاندلی کی بڑی شکایت آئی ہے جگہ جگہ سے، ایسے میں پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے جو مہمان ہیں ان سے بھی میں یہ سوال پوچھوں گی، لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اس کے لیے کس حد تک راضی ہوگی کہ تحقیقات کرائی جائیں انتخابات پر؟
دیکھیے، اس سلسلے میں تو عمران خان نے اپنی جیت کے بعد جو ہے ایک مختصر سا خطاب کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ اس پوزیشن کو جن جن حلقوں کے اعتراض ہے وہ ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کی جانب سے تو جو ہے یہ آفر ہے. اب آگے الیکشن کمیشن ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے درخواستیں قبول کرتا ہے یہ الیکشن کمیشن پہ ہے. لیکن عمران خان نے کیونکہ پبلکلی یہ کہا ہے، اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ جو بند حلقے ہیں وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں.
جی، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما افتخار چودھری ہیں. چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ یہ انتخابات انتہائی شفاف تھے، لیکن سوالات ہم اٹھائے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، اور ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مینگل گروپ ہو یا اے این پی ہو یا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہو یا جماعت اسلامی ہو، ہر ایک کی طرف سے ایک دعویٰ آیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سلسلے میں آپ کی پارٹی کتنی تیار ہوگی کہ کچھ اس پر تحقیقات کی جائیں؟
رام خان واحد ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ جو بھی حلقوں کا مطالبہ کیا جائے گا ہم اس کو کھولیں گے. میں نے اپنے پہلے بیانیے میں بھی یہ کہا تھا کہ 2013 میں ہم نے صرف 4 حلقوں کو کھولنے کی بات کی تھی، اور اس کو کہتے ہیں پنجابی میں انہوں نے کھنے تو کھلوا لیے لیکن حلقے نہیں کھلوائے، اور اڈیالہ جیل تک یہ چلے گئے اور انہوں نے عوام کو اس کا حق نہیں دیا. ہماری پارٹی اس کے لیے تیار ہے. باقی یہ جو وویلا مچا رہے ہیں نا، ایک پکچر ان کی وائرل ہوئی ہے، رات کو میں ایک ٹاک شو میں بھی تھا، اس میں وہ لوگ کھڑے تھے، محمود اچکزئی اور ایم ایم اے کے لوگ اور سراج الحق اور شیریں رحمان کی امامت میں یہ سب لوگ کھڑے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا مفتی کفایت اللہ سے کہ یہ جو اچک زئی صاحب اور آپ کے جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو ممبر کھڑے ہیں، انہوں نے شکست کھائی ہے یہ ایم ایم اے کے جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، تو آپس میں آپ ایک دوسرے کو دہراتے رہے اور اس کے بعد کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. تو دھاندلی مجھے بتائیں، وہاں عمران خان کا کوئی کینڈیڈیٹ تو جیتا نہیں تھا جن حلقوں کی میں نے بات کی ہے. تو یہ صرف ایک واویلا ہے، شور مچائے شور، ان کے پاس ان کو مسترد کر دیا. اور دوسری بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے ایم ایم اے نے جو کام کیے، ہم اس سے زیادہ اسلامائزیشن ہم نے کی. ہم نے جو کے پی کے میں یکم محرم کی چھٹی کی، وہاں ہم نے جو ہمارے اسلامی جو ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کیا، ہم نے مساجد کو پولرائزیشن کی، سولرائزیشن کی. اس کے بعد ہم نے آئمہ خطبہ کے جو ہیں وہ ہم نے ان کی وظائف مقرر کیا. ہم نے جو 22 لاکھ لوگ تھے ان کو نیشنل قومی دائرے میں لانے کی کوشش کی تاکہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ آ جائیں. تو یہ تو ہماری کوشش رہی، اس کوشش کو لوگوں نے سراہا. مجھے یہاں کے جے ای آئی کے امیر ضلع راولپنڈی نے کہا کہ جو ایم ایم اے نہیں کر پائی وہ پی ٹی آئی نے کر لیا. اور اسی طرح پشتونوں کی نمائندگی ہم نے، آپ پشاور دیکھ لیں، وہ پورا ہم نے جیتا، وہ ہاٹ میں ہم نے جیتا. مولانا فضل الرحمان کو دونوں سیٹوں سے بری طرح شکست ہوئی. اب کیا کریں، لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ جمہوریت ہے. جمہوری نظام جس نے 51 لے لیے 49 والے کو ہرا گیا. تو ہم ان کو اس میں برابر کے شریک ہیں، ہم ان کو گلے لگائیں گے، پرسا دیں گے، اور اگر کچھ ان کو کچھ چاہیے ہوگا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. اس پاکستان کو آگے بڑھنا ہے.
اچھا، بالکل. آپ جی جی چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کی پشاور دورے کے بارے میں، اور جہاں وہ قومی احتساب بیورو کے آگے پیش ہوئے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما افتخار چودھری ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں محمود اشرف، جبکہ سینئر صحافی محمد ریاض ہیں. اس وقت ہمیں کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. فیس بک پہ تو بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. عبد الحادی ایم اقبال، حفیظ اللہ خان، خالق رند، محمد فیصل جاتو. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
سپریم کورٹ نے ججز اور
جی، تو ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کالز آئی ہیں اور جو فیس بک پہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل سے اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
جی، تو کالرز کو لیتے ہیں اور طارق محمود نے کال کیا ہے چونیا سے. جی جناب، بات کیجیے.
جی السلام علیکم. ہاں محترمہ، ادھر سے یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ ضلع قصور سے بات کرو، جنوبی پنجاب سے.
جی جی،
میں نے ایک سے پہلے بھی کہا ادھر نشریات ہیں وہ ٹھیک نہیں آتی، یا تو اس کی فریکوینسی بتا دو، مجھے کوئی پتا نہیں لگی کہ چل رہا کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. پلیز کائنڈلی.
شکریہ کہ آپ اتنے غور سے سنتے ہیں. دینار خان نے کال کیا ہے گلگت سے.
السلام علیکم. جی گلگت پانڈار سے دینار خان بول رہا ہوں.
جی جی، بات کیجیے.
عرض یہ کہ افتخار صاحب سے ہم اتفاق نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ اس جیسا ریگنگ اور اس جیسا جو ہے جعلی ووٹوں کا بین مار اور بدنظمی کئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ رات 12 بجے تک مسلم لیگ نون 74 سیٹوں پر جیت رہے تھے نیشنل اسمبلی کے، اور پنجاب اسمبلی کے 135 سیٹوں پر آگے جا رہے تھے. پھر اچانک جو 12 بجے کے بعد تمام جو ہے نا وہ نتائج روک دیے گئے. پھر اب نہ من مانی چلا کر صبح جو ہے نا وہ صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں اور ریلوے کے وزیر جو سات رفیق جو ہے 14,000 کے مقابلے میں 28,000 ووٹ آگے جا رہے تھے.
اچھا ٹھیک ہے،
خاموش کر دیا گیا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی. آپ نے کہا ہے کہ زبردست دھاندلی ہوئی ہے. چترال سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد شفا،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی نصیر صاحب، میرا سوال یہ پی جی آئی کے مہمان سے ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہے کہ فاکشواری کا، جب اس کو حکومت سوائی حکومت مل رہا تھا کے پی کے کا، اس وقت 2013 میں کے پی کے کا حکومت 30 ارب روپے قرض دار تھا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 360 ارب روپے قرض دار ہے. دوسرا سوال میرا اس سے یہ ہے کہ خان صاحب کہتا ہے کہ یہ حلقے میں کھولوں گا، یہ حلقہ کھولنے کا کام یہ الیکشن کمیشن کا اس کا ہے.
بہت دلچسپ. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے اپر دیر سے. جی اپر دیر سے.
جی لیاقت خان.
لیاقت خان، اچھا جی، بات کیجیے.
جی میں میرا عرض یہ ہے کہ پچھلے جو جتنا حکومت آئی تھی تو سب کے سب نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے. اسی وجہ ہے کہ ابھی جو ہے عمران خان کی حکومت، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہ خود آج پیش ہوا ہے اس کے سامنے، کیا نام ہے اس کے سامنے پیش آئے. تو ابھی اس لیے ان لوگ ناراض یہ ہے کہ ان کے جیبیں خالی ہو رہے ہیں، اس لیے ابھی جو چور جو چوری کر رہے ہیں بھائی، تو وہ ابھی وہ شور اس لیے مچاتا ہے کہ بھائی پاکستان کے خزانہ ان لوگوں نے لوٹ لیا اور ابھی اس کا راستہ بند ہو چکا ہے.
اچھا،
اس لیے یہ شور مچاتا ہے.
اچھا شکریہ. اور محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال لینے کا. محمد شفیع چترال بونی. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان کو حکومت بنانے دیا جائے، احتساب کا عمل جو ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں، اور آج اس بات کا یہ واضح ثبوت ہے کہ عمران خان نے نیب کے آگے پیش ہو کر خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے، لیکن حکومت اس کو بنانے دیا جائے. اگر حکومت نہیں چلا تو تحریک اعتماد جو ہے بات میں آ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.
محمد ریاض ظاہر ہے آپ سینئر صحافی ہیں, آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. یہ جو ظاہراً عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے احتساب کے لیے, آپ کے خیال میں سیاسی طور پہ کتنا ایک اچھا فیل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اعتماد بھی تو وہ لینا چاہ رہے ہوں گے لوگوں سے.
یہ درست بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتساب ہمیشہ سے جو ہے وہ سلیکٹو رہا ہے, بلکہ پولیٹیکل اورینٹیشن جو ہے اس کی واضح نظر آتی رہی ہے اور مخالفین کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. اور اگر تو اعتراض کا بورڈ تمام لوگوں کا یکساں ایک انداز کا اگر احتساب ہو تو عوام اس چیز کو ویلکم کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جس قسم کی عمران خان کی اس وقت صورتحال ہے, جس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنا اتحاد کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا جو ہے وہ گورننس دے سکیں گے یا وہ جو ہے اس احتساب کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے. کیونکہ جو بڑی پارٹیاں رہی ہیں, مثلا مسلم لیگ رہی ہے یا پیپلز پارٹی رہی ہے, تو وہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ تو اخبارات کی زینت بنتی رہی ہیں, ٹی وی کے جو پروگرام آتے رہے ہیں ان کے اندر بھی ان لوگوں کی جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ان لوگوں کو حدو تنقید بنایا جاتا رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو ان پارٹیوں میں ماضی میں رہے ہیں اور آج وہ جو ہے ان پارٹیوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں, تو وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ بھی احتساب کے شکنجے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ کرپشن, اس کا کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو کرپشن نے کھوکھلا کر دیا ہے, لیکن یہ صرف سیاستدانوں ہی کو جو ہے وہ مشکل ستم بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا ان کو مدفون کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر سیاسی عمل جو ہوتا ہے اس سے لوگوں کا جو ہے اعتماد ہو اٹھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو
جی,
اگر تو اعتراض کا بورڈ ہو, تمام لوگوں کا ہو, بیوروکریسی کا ہو, فوج کے لوگوں کا ہو, سیاستدانوں کا ہو, ججز کا ہو, جرنلسٹ کا ہو, پھر تو بات ہے کہ جس پاکستان کے اندر جو ہے احتساب وہ ہو.
محمد ریاض آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ ہم
لیکن یہ کہ
ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں,
بننے جا رہی ہے.
جی جی جی,
وہ مختلف لوگوں کے ساتھ اتحاد بھی کر رہے ہیں.
جی,
تو جو ارد گرد ان کے لوگ ہیں اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ احتساب جو ہے وہ کوئی معنی رکھے گا مستقبل کے اندر,
کیونکہ ہم احتساب کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس ایک تازہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ سابق فوجی سربراہ راحیل شریف نے باہر جانے کے لیے این او سی حاصل نہیں کیا تھا. اس پر ہمارے نمائندہ اور ہمارے ساتھی اسفر امام نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے. ہم بات کرتے ہیں اور پھر آپ حضرات محمود اشرف, محمد ریاض, آپ سے ہم اس سلسلے میں کامنٹ لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
سپریم کورٹ نے ججز اور سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کیس کی سماعت کے دوران جنرل راحیل شریف کی بیرون ملک تقرری کے معاملے کو وفاقی کابینہ کے حوالے کرنے کا یہ حکم اٹارنی جنرل خالد جاوید کی اس اعتراف کے بعد دیا کہ سرکاری ملازمین کو بیرون ملک ملازمت کے لیے این او سی لینا ضروری ہے اور سرکاری قواعد کے تحت یہ این او سی وفاقی کابینہ دیتی ہے. جنرل راحیل شریف کی اسلامی اتحادی افواج کے سربراہ کے طور پر تقرری کے لیے این او سی اس وقت کی حکومت پہلے ہی دے چکی تھی, تاہم اس کی منظوری وفاقی کابینہ سے نہیں لی گئی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینا ممنوع ہے, تاہم بیرون ملک ملازمت اس پابندی کے زمرے میں نہیں آتی. اس حوالے سے وفاقی کابینہ کے فیصلے کو اختیار دینا غیر ضروری ہے. تجزیہ کار سابق اعلیٰ فوجی افسر بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ کابینہ کی منظوری ایک نئی چیز ہوگی.
جی, عدالت نے تو کہا ہے ان دنوں کے اس کو وفاقی کابینہ جو ہے وہ دیکھے, لیکن اس میں امبیولنس یہ ہے کہ یہ کابینہ کی اپروول جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے کہ جی کابینہ کی اپروول ہونا چاہیے, لیکن حکومت پاکستان مجاز ہے کسی کو اجازت دینے کی. انہوں نے راحیل شریف صاحب کو اجازت دی ہے, اس میں خلاف قانون بات نہیں ہے, کوئی اتنی وہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ راحیل شریف صاحب چونکہ ایک ہائی پروفائل کوالیشن کے کمانڈر ہیں, تو اس لیے جو ہے یہ کہ اثرائیاں جو ہے وہ ہیں. ادروائز
سیکنڈز نہیں ہے یا کوئی اتنا اس میں جو ہے وہ کوئی حالہ بلو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال میں.
سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس وجیہ الدین احمد کہتے ہیں کہ پابندی سرکار کی دیگر ملازمت کرنے پر ہے, باہر کی حکومتوں کی ملازمتوں پر پابندی نہیں. وہ کہتے ہیں
کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ دو سال تک سرکار کی جو دیگر ملازمتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ تو سرکاری ملازمت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایک باہر کی حکومتوں کی ملازمتیں ہیں. یہ جہاں تک کہ
اس پر ہم سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف سے پوچھنا چاہتے ہیں. محمود اشرف, آپ نے یہ سنا, آپ جانتے ہیں کہ صرف راحیل شریف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا جو آئی ایس آئی کے سابق چیف رہے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ اب وہ کیا کام کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میں بے روزگار ہوں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو سابق فوجی چیف اشفاق پرویز کیانی ان پر بھی بدعنوانی کا کیس چل رہا ہے, اور یہ کہ ان پر دعویٰ یہ تھا کہ وہ جعلی دوائیں فراہم کرتے تھے. آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے کہ سابق فوجی اہلکاروں کے خلاف, یہ کتنا خوش آئین ہے؟ جی محمود اشرف, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی.
تو سوال یہ ہے کہ جو سابق فوجی ہیں سربراہان, ان کے خلاف اس وقت جو کیسز یا ان سے پوچھ گچھ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا خوش آئین ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو بات ہوگی قانون کی. پاکستان میں جو قانون ہے وہ صرف دو سال تک الیکشن نہ لڑنے کے متعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں کوئی اور نوکری سرکاری نہیں لیں گے. یہ بات شاید میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جب ریٹائر ہوتے ہیں یا یہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کوئی ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی, کچھ ہفتوں بعد ہی وہ ایکس کیڈر پوسٹ پہ اسپیشل کورس جو سی ہوتی ہیں ان کے ججز بن جاتے ہیں, یا جو لیبر کورس ہیں, ایپریٹ کورس دوسری ہیں, ان سب کے ججز بن جاتے ہیں. ایسی کرگن مجھے تو نظر نہیں آتی. جو ایک بات یہ ہے کہ باہر جا کر کسی اور ملک میں ملازمت اختیار کرنا, اس کے متعلق بھی کوئی قانون موجود نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور احتیاط ذہن میں آتی ہے کہ وہ شخص جو پاکستان میں انتہائی حساس اداروں میں رہے ہوں, ان کے سربراہ رہے ہوں, تو ان کے متعلق ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. وہ احتیاط کے لیے اگر اب راحیل شریف صاحب والے معاملے میں کوئی قانون بنتا ہے تو وہ بنے گا, لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی احتیاط بھی نہیں کی جاتی رہی. یہاں جو بھی ریٹائر ہوتا تھا, چاہے جس مرضی پوسٹ پہ ہو, وہ اگلے دن ہی باہر چلا جاتا تھا, باہر جا کے جو کچھ مرضی کرے. آج تک کچھ نہیں ہوئی ہے یہ بات. لیکن احتیاط کا تقاضا جیسے میں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی سینسٹیو پوسٹ پہ جو یہاں رہے ہوں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد, ان کو کسی نہ کسی ضابطے کا کچھ عرصے تک پابند رہنا چاہیے.
جی بالکل. اور کیونکہ ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, لہٰذا یہ جو بہت سارے ہمیں اس وقت کامنٹس آئے ہیں, توقیر جاوید نے لکھا ہے کہ ٹوٹلی رگڈ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا. اس کے علاوہ شاہ حسین, مدثر رسول, علی رضا رفیق, صفدر خان, اور کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بھارتی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آگے چل کر ہم بھارتی کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے. بہت سارے لوگوں نے خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس ایشو کو ضرور اٹھایا جائے. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار چودھری, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, اور سینئر صحافی محمد ریاض جو اے پی پی کے سربراہ رہے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو. ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने नए मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है, और एक दो दिन से आप ये खबरें सुन रहे हैं कि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदा मनसूख कर दिया, और अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं वो ये कि आज से उन कंपनियों पर कदगन लगाया जाएगा जो तेहरान के साथ तिजारत करती हों, और उनको फिर इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अमरीका के साथ तिजारत करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन पार्टी के और ट्रंप के हामी तलत रशीद ने, जो शिकागो में हैं, जबकि पाकिस्तान से ईरानी मीडिया कवर करते हैं आगा मसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं। तलत रशीद, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये एक सियासी हरबा है ताकि ईरान को मेज पर लाया जाए, या इसके पीछे कुछ और है?
नहीं, देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो 2015 में मुआहदा हुआ था ईरान के साथ, प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था, मैं उसको नलिफाई कर दूंगा, और वो इसीलिए उन्होंने ये हरवा शुरू किया है। और वो ईरान को चाहते हैं कि वो उनकी लाइकिंग के मुताबिक जो भी इनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करें, वरना उनको काफी कॉन्सिक्वेंसेस जो है बियर करना पड़ेंगे। इससे ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि उनकी तिजारत जो है यूरोपियन कंट्री से और यूएस से बिल्कुल मुनकता हो जाएगी, और जो भी कंट्रीज ईरान के साथ डील करके उनका नुकसान होगा। हो ये रहा है कि अगर आप देखें कि काफी सोशल इंपैक्ट हो रहा है ईरान के अंदर भी, लोग जो हैं वो काफी तंग आ चुके हैं। देखें, पानी का बहरान है वहां पे, उनकी वैल्यू जो है उनकी जो करेंसी है वो डिवेल्यूएट हो रही है, तो ये सारा इफेक्ट शुरू हो गया है। और इसका मेन मकसद यही है कि ईरान कंप्लाई करे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो न्यूक्लियर किस्म का जो मायदा हुआ है ओबामा के साथ वो ठीक नहीं है, और जो नया मुआहदा है जो भी ईरान को पेश करेंगे वो उसको चाहते हैं कि उससे डील करें। और प्रेसिडेंट ने खुद कहा, ट्रंप ने पिछले दिनों ही कहा, तीन चार दिन पहले, कि मैं ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ विदाउट एनी कंडीशंस, ताकि वो जो भी हम करना चाहते हैं, जो ईरान से कहलवाना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये एक किस्म की डिटर क्या कहते हैं टैक्टिक्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था नॉर्थ कोरिया के साथ। देखें, वो भी टेबल पे आ गए, और ईरान को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है अपने आप की थोड़ा सा मसल जो है उसको रिलैक्स करे, ताकि ईरान के साथ, ताकि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे, और उसका फायदा ईरान को ही है बल्कि उस पूरी बेल्ट जो है सबको उसका फायदा होगा।
अच्छा, इस वक्त हम पाकिस्तान चलते हैं, जहां सीनियर सहाफ़ी आगा मसूद हैं, ये ईरान को कवर करते हैं पाकिस्तान से। मसूद साहब, आप बताइए कि ईरान का फौरी तौर पे क्या रद्द अमल सामने आया है, क्योंकि कुछ हम देख रहे हैं नशरियात में कि वहां शायद लीडरशिप इस वक्त अमेरिका से बात करने के लिए राजी हो रही है, आप मजीद बता सकते हैं?
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कोई बातचीत नहीं है, बल्कि हसन रूहानी साहब जो उनके सदर हैं, उन्होंने फरमाया है कि उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। तो जाहिर है कि जब इतना बड़ा जुमला उन्होंने कहा है, और हमारे साथ भी कम से कम यही ख्याल रखते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2015 का जो मुआहदा था उसको बहाल किया जाए, उसको बहाल करने के बाद ही गुफ्तगू हो सकती है। और आपको मालूम है कि ट्रंप के जो ख्याल हैं वो ये है कि ईरान जो है न सिर्फ ये है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करे, बल्कि बेसिक मिजाइल और मिजाइल सिस्टम जो उनका है उसको भी खत्म करे, और यही वजह है कि उन्होंने सेंक्शन जो है ना आयद की है। मैंने कराची में कुछ ऐसे लोग जो बाखबर लोग हैं और ईरान से तजारत करते हैं और खुद ईरानी हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये चार्ज जो है वो रिजीम चेंज करने की बात है, और जिसको खुद रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि नहीं, हमारा कोई इस किस्म का ख्याल नहीं है। बल्कि ट्रंप ने अपने ट्विटर में ये कहा था कि हम अमन कायम करना चाहते हैं इस रीजन में। तो जाहिर है कि آپ ایران کو پریشان کر کے یا ایران پر معاشی اور اقتصادی دباؤ ڈال کے وہاں کے لوگوں کو مزید مطلب یہ کہ مجبور کریں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں جو کہ آلریڈی وہ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں. تو آپ ریجیم چینج کرنے ہی کی تو بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے اس مشرق وسطی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اس کے اثرات پاکستان میں بھی پڑ سکتے ہیں, یو اے بھی پڑ سکتے ہیں اور خود سعودی عرب میں بھی پڑ سکتے ہیں. سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو طریقے
جی آہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں اس وقت کچھ کالز بھی آ رہی ہیں اور بہت مختصر ان کو سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. گجرانوالا سے نذیر احمد بھنڈر کچھ کہنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ہیلو
جی جی بات کیجیے.
جی میں اپنے معزز مہمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ہے اس کے ان کے اتحادی جو ہیں وہ ایگری کریں گے یا باغی ہو جائیں گے؟
اچھا سوال ہے اور یہ سوال ظاہر ہے ہم کرتے ہیں طلعت رشید سے. رشید صاحب بنیادی طور پہ یورپی یونین نے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیز پر اتفاق نہیں کرتے, اس سلسلے میں بتائیے کہ وہ کس حد تک ساتھ دینے کو تیار ہوں گے یا وہاں کی کمپنیز پر کتنا دباؤ ہوگا کہ وہ ساتھ دیں؟
آلموسٹ کنٹرول کرتا ہے اور جو بھی امریکہ کرے گا یورپین یونین چاہے ابھی تو وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں ملیں گے ہم ٹرمپ کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ یہی کریں گی کہ جو امریکہ چاہے گا وہی ہوگا, کیونکہ امریکہ کی مارکیٹ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے, کافی انفلوئنس ہے اور اس سے جو ہے جو دوسرے ممالک ہیں جن سے امریکہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم وہ ممالک جو ایران سے ڈیل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل ڈیل نہیں کریں گے, تو پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. حالانکہ یورپین جو ہیں وہ ایران سے اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں, ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن چونکہ امریکہ زیادہ تر جو ہے ہر چیز میں اپنا انفلوئنس رکھتا ہے اور اٹس گڈ اور بیڈ ریزن, اس لیے امریکہ جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے. اب دیکھیں نا ایران کے اندر بھی اس کو کتنا نقصان ہوا, جتنے بھی آپ کے میٹل پارٹس وغیرہ ہیں, گولڈ وغیرہ ہے, آئل ہے, اس سب میں ایران کو نقصان ہوگا. حالانکہ رشیا چائنا جو ہے ایران ان سے ڈیل کر سکتا ہے آئل کے بارے میں, لیکن اگر امریکن مارکیٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے اگر وہ اس کے خلاف جائے گا تو نقصان اسی کو ہوگا. اس سے پہلے بھی جب سینکشن 215 میں تھوڑی سی ریلیکشن ہوئی تو ایران کے اندر بحالی آ گئی تھی, تو یہ چیز ایران کو بھی سوچنی چاہیے کہ واقعی امریکہ کی دشمنی لینا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا کہ نہیں.
آغا صاحب یہ بتائیے, کہا جاتا ہے کہ جو اصل سینکشنز ہیں وہ نومبر میں ان کا اطلاق ہوگا جب تیل پر پابندی لگائی جائے گی اور ایران پر پابندی ہوگی کہ وہ اپنی تیل کی مصنوعات مختلف جگہوں پر بھیجے. آپ جانتے ہیں کہ ایران کی معیشت کا دار و مدار کس حد تک تیل پر ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایران کے اندر کی صورتحال مزید کتنے خراب ہو سکتی ہے؟
جی ہلو
جی 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 آغا صاحب آپ نے سن لی نا سوال سن لیا؟
ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ یہ لیبیا اور شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں. امریکن پالیسی از اے ویری ڈینجرس پالیسی فار دا ریجن اور میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ کوئی بھی باشعور آدمی امریکہ کی اس پالیسی کو وہ ایکسپٹ کرے گا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں. اور اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طریقے سے آج چار پانچ دن سے ایران کے اندر بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان میں اضافہ ہو تاکہ حکومت جو ہے وہ لرز جائے یا گر جائے یا رجیم چینج ہو جائے. تو میں یہ سمجھ جاؤں اس سے بڑا ڈی اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہوگا اور مڈل ایسٹ میں پھر جو طوفان پڑے گا. اور صحیح کہا تھا روحانی صاحب نے کہ یہ مدر آف آل وار شروع ہوگی, یہ حبل یہ ایک ایسی جنگ ہوگی پھر رک نہیں سکے گی.
آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, کچھ کالرز کو لیتے ہیں. چکوال سے افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ میری گزارش صرف اتنی ہے, کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہوں کہ پہلے جو صدر اوباما صاحب نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ بھی ایز اے امریکن پریزیڈنٹ کیا تھا, ابھی ٹرمپ صاحب نے اس کو منسوخ کر دی ہے. اب جو یہ فار ایگزامپل ہو جاتا ہے تو نیکسٹ پریزیڈنٹ جو آئے گا وہ ان کا بھی منسوخ کر دے گا. کیا یہ حکومتوں کے معاہدے اسی طرح ہی ہوتے ہیں؟ یہ ذرا جو ان کے ترجمان ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے, ذرا ان سے کلیئر کرا دیں, بڑی مہربانی.
شکریہ. ترجمان تو نہیں ہے لیکن طلعت رشید یقیناً ٹرمپ کے حامی ہیں. طلعت صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں.
ریپیٹ کریں گے مطلب
ان کا جی جی ان کا سوال یہ تھا کہ صدر اوباما کے دور میں جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہوا, ظاہر ہے وہ اس کی شرائط بہت نرم تھی, ایران اس سے خوش تھا, اس کے ساتھ یورپی یونین بھی شامل تھے, تو کیا اگر صدر ٹرمپ تبدیل ہو جاتے ہیں, نیا صدر آتا ہے امریکہ میں, تو کیا پھر اس پر معاہدے پہ نظر ثانی ہوگی؟
دیکھنا یہ تو ہوگا اگر تو امریکہ کا اس کو فائدہ ہوگا تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ چینج کریں گے. ٹرمپ تو اگلے چار سال میں آ جائیں گے دوبارہ, یہ تو لگ رہا ہے, پریڈکشن یہی ہے کہ وہ آ جائیں گے, تو آٹھ سال تک تو ایران کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن جو سب سے بڑی وجہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اوباما نے ڈیلز وغیرہ دی تھی اس سے کوئی زیادہ کہہ رہے ہیں افیکٹ نہیں ہوا جو ایران کی پالیسی میں نیوکلیئر بلسٹک میسائلز. اور جو دوسری مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے. امریکہ اسرائیل کو ہر حال میں خوش کرنا چاہے گا, اور اگر ایران امریکہ کی کچھ باتیں, 100% تو مشکل ہے, کچھ باتیں اگر مان جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا لوگوں کے اندر بھی ابھی کافی فرسٹریشن ہو رہی ہے, وہاں پانی نہیں مل رہا, وہاں پہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, تو اوور آل یہ ہوگا اگر یہ چیزیں اگر ایران اگر اگر امریکہ اس کے اوپر ایران کے اوپر یہ پوری مسلط کر دیتا ہے جو بھی سینکشنز وارا ہیں تو ایران کے لوگ تو بیچارے بھوکے مر جائیں گے.
آغا صاحب یہ بتائیے کہ خطے میں ایران کو کتنے خطرات ہیں؟
دیکھیے میں آپ کو میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے روس اور چین نے پہلے ہی اظہار کر دیا, ابھی میں وہ کمنٹری سن رہا تھا, چین اپنا اقتصادی تعاون بڑھانے کو تیار ہے, روس تیار ہے, اتنا آسان نہیں ہے ایران کو آئسولیٹ کرنا, اور ایسے مطلب یہ کہ ایسی تو قوتیں موجود ہیں اس ریجن میں ویسٹ ایشیا میں کہ جو ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ان کو یہ معلوم ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوا تو یہ پورا ریجن نہیں بنے گا, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر ایرانی لوگ ہیں جو پاکستان کے راستے جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, کہنے لگے یقینی طور پر بھی ایران کی جو اکنامی ہے وہ بڑی کمزور ہے, ریال جو ہے وہ تقریباً بہت گر گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں, لیکن یہ سمجھنا کہ ایران کی جو عوام ہے وہ امریکہ کے جو سینکشنز ہیں اس کی حمایت میں جو ہے اپنے ریجیم کو گرا دیں گے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی روس کا ایک وفد ایران جانے والا ہے, چین بھی اس کے لیے بھی تیار ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک نئے سمجھوتا, ایک نیا تعلقات باہمی سیاسی اور سماجی اور اقتصادی جو ہے وہ ہمارے وجود میں آ گئے, ایران اس سلسلے میں تیار ہے اور ان کے تعلقات جو ہے نا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں.
ایک کالر کو لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. شاہ محمد مزاری جھنگ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی جی مطلب میں شاہ محمد مزاری عرض کر رہا ہوں رجحان ڈسٹرکٹ راج پور سے. میرا وہ ٹرمپ کا جو حامی ہے اس کے میرا سوال ہے, اگر یہ پابندی تو انہوں نے اور لگا دیا, اگر جو دوسرا ملک ہے شمالی کوریا وہ شک میں نہیں آ جائے گا کہ ٹرمپ مطلب اس کو تو بات ہو کر پھر بھی دوسرا پابندی لگا رہا ہے, وہ کیسے آئے گا میز پر؟
بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا اور بہت موضوع سوال پوچھا, اور میں چاہوں گی طلعت رشید اس کا جواب دیں. طلعت صاحب ہم نے دیکھا کہ کم جونگ ان کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے, حالانکہ جس طرح سے ان کی درمیان لفاظی ہوئی اسے لگ رہا تھا کہ عالمی جنگ چھڑ جائے گی. اب ایران کے پریزیڈنٹ میں دیکھ رہی ہوں ٹیلی ویژن پہ اور سی این این پہ خبر آ رہی ہے کہ ایران کے صدر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ سے اس وقت بات کرنے کو تیار ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ؟
بھائی دیکھیں نا جو صدر روحانی نے کہا نا کہ وہ وداؤٹ اینی کنڈیشنز وہ بات کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ بہت اچھا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اس وقت بات کریں جب سینکشن جو ہے اپلائی ہو چکی ہوں, جو بلکہ آج کل میں
आजकल का है, आई थिंक अब शुरू हो रही है, फिर नवंबर में बाकी जो रहेगी वो भी होंगी। आई थिंक ये ईरान के लिए बेहतर होगा कि अभी जाके, क्योंकि दोनों प्री कंडीशंस बात करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था और सदर रूहानी ने भी कहा था, ये आई थिंक ईरान के लिए बहुत बेहतर है ताकि जितनी भी क्लाइमेटीज वगैरह उसके बाद होंगी उससे बच सकेंगे।
बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है सूरत हाल, लेकिन इस वक्त हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के हामी तलत रशीद, जो शिकागो में होते हैं, जबकि ईरानी मीडिया को कवर करते हैं पाकिस्तान से आगा मसूद। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urdubhoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम आते हैं भारतीय कश्मीर की सूरत हाल पर, जो जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज भी वहां वाकयात हुए हैं और उसमें कई हलाकतें हुई हैं। हम इस पर दोनों तरफ के कश्मीर के कश्मीरियों से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर तौकीर गिलानी हमारे साथ हैं, जबकि श्रीनगर से सीनियर सहाफ़ी नूर अहमद बाबा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आइए इस हवाले से सबसे पहले आप लोगों को यूसुफ जमील की ये रिपोर्ट सुनाते हैं।
नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में भारतीय फौज के एक तर्जमान कर्नल राजेश कालिया ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जड़प जिला बांडीपुर के गुरेज सेक्टर के बकतूर इलाके में वाके गोविंद नाले के मकाम पर हो रही है। तर्जमान ने कहा,
आज सुबह गुरेज सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई, जिसमें दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के एक ऑफिसर और तीन जवान भी शहीद हो गए हैं। इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है।
ओहदेदारों ने हलाक होने वाले फौजियों की शिनाख्त मेजर के पी राणे, हवलदार जामी सिंह और विक्रमजीत और राइफलमैन मनदीप के तौर पर की। चारों का ताल्लुक भारतीय फौज की 36 राष्ट्रीय राइफल से था। बांडीपुर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जुल्फकार अहमद ने बताया कि झड़प भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 1 बजे शुरू हुई। जिले के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने मंगल को अलल सभा एक ट्वीट करके कहा कि गुरेज में हदबंदी लाइन पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। भारतीय जराए ब्लाक के हिस्से ने भी गुरेज सेक्टर में हदबंदी लाइन पर भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान गोलियों के तबादले की खबर दी है। जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारतीय फौज के तर्जमान से इस बारे में इस्तफसार किया तो उसने कहा, तर्जमान के अपने अल्फाज, जहां तक मैं जानता हूं ये दहशतगर्दों की तरफ से की गई दरअंदाजी की एक कोशिश थी जिसे हमारे चौकस सिपाहियों ने नाकाम बना दिया है। उधर नई दिल्ली में दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत हंसराज गंगाराम अहीर ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि इस साल जून तक सरहद पार से 69 अस्करियत पसंद दरअंदाजी करके नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि 14 को सरहद पर ही हलाक किया गया, जबकि 50 से ज्यादा को वापस लौटने पर मजबूर किया गया। इस दौरान वादी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में की गई 2 रोजा आम हड़ताल के बाद मंगल को मामूल की जिंदगी बहाल हो गई। हड़ताल भारतीय आईन की दफा 35A को खत्म कराने की कोशिशों के खिलाफ की गई। वादी कश्मीर में रोजमर्रा जिंदगी बहाल होते ही नई दिल्ली में मुकीम अमरीका के सफीर कैनिथ आई जेस्टर मंगल की सुबह श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने राजभवन या गवर्नर हाउस में गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात करके बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्यालात किया। बाद में वो साबिक वजीर आला और भारत नवाज इलाकाई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से भी मिले। अहदेदारों के मुताबिक एम्बेसडर जेस्टर भारतीय कश्मीर की सूरत हाल की बेहतर तफवीम के लिए चंद दूसरी शख्सियात से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उनके हमरा नई दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने में तैनात पोलिटिकल ऑफिसर एलेक्स लेफरवी और सीनियर पोलिटिकल स्पेशलिस्ट ए सुकेश भी हैं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमरीका, श्रीनगर।
और हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर तौकीर गिलानी से। ڈاکٹر گیلانی، ظاہر ہے کچھ پس منظر بھی ہے کہ یکا یک یہ شورش شروع ہو گئی ہے، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. غالباً کوئی زمین خریدنے کا معاملہ ہے جو کہ اجاگر ہوا ہے، اس کی تفصیل بتائیے.
جی جی، تو یہ ہے کہ یہ یکا یک یہ شورش شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے وادی میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس طرح کی جو فوج کے آپریشن ہیں ان میں شدت آئی ہے. اور اس سے پہلے فوجی سربراہان نے مختلف موقع پر اس آپریشن میں تیزی لانے کا، سختی لانے کا کئی مرتبہ اعلان بھی کیا ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے جنازے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس طرح سے عام بچوں کو ٹارگٹ کر کے تو پھر ان کو مارا جاتا ہے، جس کے جواب میں پھر ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلتے ہیں. دوسرا، جو دو دن سے جو اسٹرائک کی کال تھی وہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں 370 کی آگے ایک ویلی وہ ہے 35A، جس میں ریاست جموں کشمیر کا جو انڈیا کے ساتھ تعلق ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ریاست کے اندر کوئی بھی بیرونی آبادکاری جو ہے وہ نہیں ہوگی. ریاست کے وہی شہری جو ریاست کا جو اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ رول 1927 سے جو انٹیکٹ ہے، اس کے تحت جو ریاست کے شہری ہیں وہی شہری ہوں گے، وہی اموویبل پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں گے. اور اس طرح کی جو دوسری سیکیورٹیز تھیں وہ 1954 میں انڈین پریزیڈنٹ نے ریاست کو دی تھی.
اچھا،
تو اب یہ کسی غیر سرکاری تنظیم کی ریٹ پر جو ہے وہ اس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، اور یہ اس کی لی جا رہی ہے پلی کہ یہ انڈین سٹیزنز جتنے بھی ہیں ان کو برابری کی بنیاد پہ ریاست میں آبادکاری کا حق ملنا چاہیے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ اسٹیٹ کا ایک تعلق ہے اور جن بنیادوں پہ قائم ہوا ہے، کیونکہ اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے اس پہ پوری وادی کے اندر، پورے جموں کے ریجن کے اندر، کارگل، لداخ، تمام مقاصد فکر اور تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو کسی قیمت پہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے.
جی جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم سینئر تجزیہ کار نور احمد بابا کی طرف جاتے ہیں، سری نگر میں ہیں. نور احمد صاحب، یہ بتائیے، یہ جو زمین خریدنے کا جو معاملہ ہے، اس سے کس حد تک کشمیریوں میں ایک محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے؟
دراصل اس کا ایک کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. 47 میں جب جے این کے جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی، جہاں کے مہاراجا اور یہاں کی لیڈرشپ نے جب گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کیا، اس وقت کچھ سیف گارڈ اس کی ضرورت تھی اسٹیٹ کو. یہ اس کا ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی تھی، اس کا ایک ہسٹری تھی، اور اس کا ایک آلٹرنیٹیو تھا. اس وقت یہ پاکستان کو بھی ایکسیٹ کر سکتا تھا. اس طرح کی سچویشن کسی اور اسٹیٹ نہیں تھی. یہاں کی مسلم میجارٹی ہونے کے باوجود اس وقت کے لیڈرس نے یہ چاہا کہ ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا کے ساتھ اسٹیٹ کا ایکسیشن کریں، تو اس کے ساتھ انہوں نے کچھ سیف گارڈ چاہیے. ایکسیشن لمیٹڈ تھا، اس تین سبجیکٹس کا ہو، فارمیٹیو، کمیونیکیشن اینڈ ڈیفینس. تو جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بن رہا تھا، اس میں اس طرح سے آرٹیکل 370 انکارپوریٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے انڈین کانسٹیٹیوشن کے صرف وہ اسپیکٹس ایک بار لاگو ہو گئے جو ان سبجیکٹس سے ریلیٹڈ تھے، ڈیفینس باقی نہیں رہا. تو اس جو بھی باقی بچ رہا تھا تو اسٹیٹ کے لیے رکھا گیا. لیکن بعد میں یہ پریشر بڑھ گئے کہ نہیں نہیں آپ زیادہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود بھی جو کمپرومائز ہو گیا دہلی اگریمنٹ میں 52 میں، اس میں ایک انڈین سٹیزنس کو ایکسٹینڈ کی گئی، لیکن اس کے ساتھ اسٹیٹ سبجیکٹ جو یہاں چل رہا تھا 1927 سے، اس کو سیف گارڈ دیا گیا. اس میں یہ سروسز.
نور احمد صاحب، ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے. جی، ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے.
یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ خطرہ ہے.
اچھا ٹھیک،
اگر اس چیز دروازے کو کھولا جائے.
بالکل صحیح،
پتہ نہیں بعد میں اس کی آئیڈینٹی جو ہے.
بہت شکریہ نور احمد بابا صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں سری نگر میں، جبکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ویسکو والورچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات اور رجحانات کے سبب بین الاقوامی شہ سرخیوں میں رہتا ہے, مگر انتخابات سن 2018 میں نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام کی اکثریت نے مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے. کیا انتخابی میدان میں ناکامی ان جماعتوں کو مرکزی دھارے سے نکل کر کسی بندوبست کے لیے متحرک کر سکتی ہے, اور کیا انتخابی نتائج کے پیش نظر مغرب کو پاکستان سے متعلق اپنی رائے بدلنے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں اسد حسن نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ڈاکٹر پروفیسر خورشید ندیم پاکستان کے معروف دانشور اور تجزیہ کار ہیں. وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اگر مذہبی سیاسی جماعتیں ووٹ کے عمل میں اگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں تو پھر وہ جمہوری عمل اور ووٹ کے نظام کے خلاف متحرک ہو سکتی ہیں. اب جبکہ مذہبی سیاسی جماعتیں بشمول مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل اور تحریک لبیک پاکستان اور اللہ اکبر جیسی تحریکیں انفرادی حیثیت میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہیں تو کیا وہ مرکزی دھارے سے نکلنے کا سوچ سکتی ہیں؟ جماعت اسلامی کے رہنما اور سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں سیاسی اور انتخابی شعبے میں ان کے بقول ناانصافیوں کے باوجود مذہبی قیادت نے آئین اور امن کا راستہ اختیار کیے رکھا.
یہ درست نہیں ہے. یعنی الجزائر میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور کچھ کچھ واقعات بھی ہوئے, لیکن اسلامی تحریک نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان میں ملوث نہیں, ان کو بدنام کرنے کے لیے واقعات کرائے جا رہے ہیں. مصر میں اخوان المسلمون کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جیتنے کے بعد ان کو ہروایا گیا, اور اس وقت جو کچھ جو نظام چل رہا ہے مصر میں, اس کے باوجود بھی اخوان المسلمون نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو الحجر و تکفیر کا راستہ تھا. تو اس لیے جماعت اسلامی پاکستان اور دوسری مذہبی جماعتیں وہ راستے اختیار نہیں کریں گی.
پروفیسر ابراہیم, پاکستان کے حالیہ انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ بہت سی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انتخابات میں غیر شفافیت کو قرار دیتے ہیں.
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ الیکشن پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. بین الاقوامی مبصرین نے بھی اپنی رپورٹیں دی ہیں, یہاں فاسین ایک ادارہ ہے اس کی بھی رپورٹیں آئی ہیں, اور الیکشن کے ریزلٹس جو ہے اسے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے.
مظہر عباس سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مغرب میں پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کا تشخص حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہاں پاکستان بننے کی تحریک سے لے کر اب تک تمام بڑی جماعتیں پارلیمان کا حصہ رہی ہیں, حتیٰ کہ اب تو لشکر طیبہ کے کالعدم گروپ کے رہنما حافظ سعید احمد نے بھی ان انتخابات میں ووٹ کے عمل پر بھروسہ کیا ہے.
دیکھیے, جو مغرب ہے اس کا جو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے وہ بہت مختلف بھی ہے, اور شاید میری ذاتی رائے میں وہ بہت غلط بھی ہے. جب وہ مذہبی انتہا پسندی کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری مذہبی جماعتوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھ لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے نقطہ نظر دیکھنے کا. کیونکہ جو مذہبی جماعتیں انتخابات کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہیں ان کو اس سے بالکل مختلف انداز میں دیکھنا پڑے گا, کہ جو انتخابات پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہیں, جمہوریت کو غیر اسلامی نظام سمجھتی ہیں. تو یہ دو نقطۂ نظر ہیں. مغرب بدقسمتی سے دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. کہ جماعت الدعویٰ آج سے چند سال پہلے تک جو ہے, جو حافظ سعید صاحب جس کی قیادت کرتے ہیں, وہ آج سے چند سال پہلے تک انتخابات پہ یا ووٹ کی طاقت پہ یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن اس انتخابات میں حافظ سعید صاحب کے صاحبزادے نے بھی حصہ لیا, انہوں نے بھی الیکشن لیا, اور ان کی جماعت نے 13 خواتین کو براہ راست انتخابات میں بھی جو ہے نامزد کیا.
ڈاکٹر عبدالجبار محقق ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں کسی غیر جمہوری بندوبست کی بجائے کم پر بھی اکتفا کریں گی. انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے.
It is all total failure on their part. Politically یہ فیل ہو چکے, مذہبی طور پہ یہ تقسیم ہے, پوری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. What to talk of the international scenario.
مظہر عباس کے بقول مذہبی جماعتیں بھلے اتحاد بنا لیں, ان کو ووٹ امیدوار کی انفرادی مسلک کی بنیاد پر ملتا ہے.
متحدہ مجلس عمل کا اتحاد جو ہے وہ یقیناً ایک एक मजबूत रुझान तो है, इंतहा पसंदी की जो सियासत है या फ़िरकावारियत की जो सियासत है उनको भी लोग मसलक के लिहाज से ज्यादा देखते हैं और एक एक सियासी जमात के तौर पे कम देखते हैं।
डॉक्टर अब्दुल जब्बार कहते हैं कि मगरब में पाकिस्तान के तशख्स और यहाँ वोटर्स की जानिब से इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने के रुझान को नुमाया करने की जरूरत है।
सर ये मार्केटिंग का इशू है जो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के अंदर है, हम कामयाब नहीं हो सके अपने दीन के इमेज को प्रोटेक्ट करने में।
तजियाकारों के नजदीक ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जब मजहबी सियासी जमातों को सख्त मुश्किलात का सामना है, मजहबी कायदीन के लिए मरकजी धारे की जमातों में गुंजाइश इन ग्रुपों के मुकम्मल सियासी इंजमाम में मददगार हो सकती है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।